الرحيم. صاحب سب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام مقاصد و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان ملت، درس سیرت کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں درس سیرت کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں مختصر اور مدلل انداز میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کریمہ، آپ کی زندگی مبارکہ کے اہم لمحات پیش کیے جا رہے تھے. غزوہ خیبر سے لوٹنے تک کے واقعات کی ایک مختصر سی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، جس میں اہم اور بنیادی بات کہ خیبر سے لوٹتے وقت مقام صحبہ کے قریب سرکار نے رات کو قیام فرمایا تھا. یہ مکمل دس ہو چکا ہے، اس سے چند مسائل اخذ ہو رہے ہیں، اس کی طرف ہم نے اشارہ کرنا ہے. رات کو لمبا اور طویل سفر تھا، فجر کے وقت شروع ہونے میں کچھ وقت باقی تھا، جس کو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ 5 بجے اگر فجر کی اذان ہونی ہے تو یہ 3:30 بجے کا ٹائم تھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ پر سفر کی جو تھکن تھی تقاضۂ بشری کے اعتبار سے وہ زیادہ زور پکڑ گئی. سرکار نے فرمایا بھی ہم آگے نہیں چلتے، یہیں قیام کریں گے. حضرت بلال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے فجر کو دیکھنا ہے اور جس وقت فجر طلوع ہو جائے تو تم نے ہمیں خبر دے دی ہے. یہاں پر صحابہ بھی سو گئے، سرکار بھی آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور وہاں حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی. اور یہ ساری تفصیل گزر چکی ہے، اس کے جوابات بھی میں نے دے دیے ہیں، اس سے جو نکات اور ثمرات نکلتے ہیں. عین سورج سر پر آ گیا، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کی آنکھ کھلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا ہو، مسلم شریف کے حدیث سے. وہ بیدار ہوئے، صحابہ کو جگایا کہ یہ کیا ہو گیا، فجر کا وقت تو چلا گیا، اور کافی حضور کی بارگاہ میں پہنچے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، کسی میں جرت نہیں تھی کہ سرکار کے جسم کو ہاتھ لگاتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے قدمین شریفین کے قریب کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع کیا. اس آواز سے سرکار کی صلاۃ والسلام اپنے چشمان کریمہ کو کشا فرمائے. سرکار نے آنکھیں کھولی، فرمایا وقت چلا گیا فجر کا، کہ بلال کیا کر رہے تھے؟ کہ حضور بلال سو گئے. سرکار نے بلال سے کہا ما صنعت یا بلال، بلال تم نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا، فجر کا وقت چلا گیا. فرمایا سرکار نے کہ ہم نے یہاں نہیں رکنا، یہاں شیطان کا اثر ہے، یہاں شیطان کا دخل ہے، شیطان کا اثر ہے، ہم نے یہاں نہیں رکنا، یہاں سے چلو. آگے روانہ ہو گئے، دوسری جگہ پر سرکار نے فجر کی نماز ادا کی. یہ ساری تفصیل گزر چکی ہے. فجر کی نماز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بظاہر قضا کیوں ہوئی، یہ بھی بہت بڑی حکمت خداوندی ہے، کیونکہ اگر کسی فرشتے نے آ کر یہ احکام ڈائریکٹ بتا دیا جاتا، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قضا نماز کے احکام کو اپنی زبان سے بتا دیتے تو وہ کاملیت حاصل نہ ہوتی. آپ کی سیرت مبارکہ اللہ رب العزت نے نو انسانی کے لیے نمونہ حیات بنائی ہے، تو جہاں پر ادا کے مسائل آپ کی ذات کے مبارکہ سے شروع ہوئے ہیں، وہیں پر شعبہ زندگی کے اندر انسان کو ظہور بھی ہو سکتا ہے، نیند کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے، اس پر نسیان بھی کاری ہو سکتا ہے. تو یہ ساری کیفیت اپنے محبوب پر رکھ کر شریعت کے احکام جاری فرمائے، تاکہ ہر انسان کے لیے جس نہج کا وہ ہو، اس پر جو کیفیت ہو، اس طریقے سے وہ خدا سے آشنائی حاصل کر سکے. تو یہاں پر نماز کو بظاہر قضا کروانا شریعت بنانا تھا، اور یہاں پر شریعت مطہرہ کی احکام نافذ فرمانے تھے کہ اگر کسی شخص کی نماز قضا ہو جائے تو وہ نماز قضا کیسے کرتا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اہم مسئلہ تو یہی ہے اس میں، لیکن بعض لوگ اس میں جستجو کرتے ہیں اور خامخواہ جو ہے کہ اس میں کریدتے ہیں اور عظمت نبوت پر حرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انتہائی جہالت کی طرف ہے. ورنہ یہاں سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کا انہوں ہی پتہ چل رہا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب سرکار سے پوچھا کہ حضور آپ وتر عشاء سے متصل نہیں پڑھتے ہیں، آپ سو جاتے ہیں اور وتر کو آپ تہجد سے ملا کر پڑھتے ہیں، یہ پوچھنا تھا کہ حضور انسان ہے بندہ کبھی سو جائے، تو سرکار نے فرمایا عائشہ عین یا تنامان ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. تو یہ حدیث پاک اس بات کی بیان دلیل ہے کہ آپ کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہوتا ہے. اسی لیے چاہے علماء اہل سنت ہوں یا نجدی علماء ہوں، ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ انبیاء کے سونے سے ان کا وضو فاسد نہیں ہوتا، وہ اگر سو کر اٹھ جائے، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے اٹھ گئے، فرمایا نماز کا ٹائم ہوا کا نماز پڑھو، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز دو رکعت قائم فرمائی. یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ نیند ناقص وضو نہیں ہے، نیند جو ہے نیند ناقص وضو نہیں، نیند کو ناقص وضو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بندہ اپنے اعضاء سے معطل ہو جاتا ہے، اسے علم نہیں ہوتا. جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو اسے پتا ہے کہ میرے جسم میں کیا حرکت ہو رہی ہے. لیکن نیند ناقص وضو نہیں، نیند میں یہ چیز نقص آنے کی بنا پر علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ نیند آ جائے. ورنہ آپ دیکھیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنے سرین کے بل بیٹھ کر سو رہا ہے، ٹیک اس نے نہیں لگائی ہے، اور اسے نیند طویل عرصے پر بھی گزر جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جہاں پر اس نے جھٹکا کھایا اور ایک سرین زمین سے اٹھ گئی تو اس کا گویا کہ وضو ٹوٹ جانے کا حکم دے دیا جاتا ہے. تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ نفس نیند ناقص وضو نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اعضاء سے گرفت ختم ہو جاتی ہے، اوسان پر اطلاع مطلع گویا کہ منقطع ہو جاتی ہے. اس بنا پر اسے یہ نہیں پتا چل سکتا کہ جناب نیند میرے ساتھ کیا کیفیت ہوئی ہے، وضو توڑنے والی کوئی چیز ہو چکی ہے یا غسل کے واجب ہونے والی کوئی شے ہو چکی ہے، تو اس لیے وضو کا حکم دے دیا جاتا ہے. لیکن ذات زبات انبیاء کرام اور بالخصوص میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالیہ یہ ہے کہ آپ کا علم و ادراک اتنا مضبوط ہے اللہ کے اذن سے کہ اگر آپ بستر پر سیدھا لیٹ کر بھی سو جائیں تب بھی آپ اپنے اوسان پر مطلع کیا ساری کائنات پر مطلع ہوتے ہیں، تو آپ کا وضو اس لیے فاسد نہیں ہوتا. اس لیے کہا گیا کہ جناب اگر سرکار سیدھا بھی سو جائیں، لیٹ جائیں، آرام سے سو جائیں، پوری نیند کر لیں. صحابہ کہتے تھے کہ ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دھیمی دھیمی نیند میں آواز نہیں سنتے تھے، لیکن وہ ایک تقاضا بشری کے اعتبار سے ہوتا تھا. لیکن نیند جو فساد پیدا کرتی ہے جسم کے اندر، اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے اور منزہ اور مبرہ ہے. اس کو ابن تیمیہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام کی ذات مقدسہ ایسی عظیم ہے کہ جناب اگر وہ سو بھی جائیں لمبے وقت کے لیے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ ان کو اپنے اعضاء کیا ساری کائنات پر ان کو اطلاع ہوتی ہے، تو ان کے اعضاء ان سے کیسے معطل ہو سکتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ سرکار کی آنکھیں بند ہوتی ہیں دل جاگتا ہے، تو پھر نماز کا وقت کیسے چلا گیا؟ عارفین نے بیان فرمایا، بات دراصل یہ ہے کہ آپ پر اللہ رب العزت نے ظہور طاری فرمایا، آپ کی توجہ کو اپنی طرف لیا ہے. جسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میری توجہ خدا کی طرف ہوتی ہے اور میرا امتی مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے تو رب کریم میری توجہ لوٹا دیتا ہے اور میں اپنی امتی کا سلام پیش کر دیتا ہوں. اور اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عالیہ ہے، سورہ مزمل میں اس کا ذکر ہے، وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، کہ محبوب اپنے رب کو اس طرح یاد کیا کر کہ دنیا کے سارے رشتوں سے ٹوٹ کر اور کٹ کر اپنے رب کو یاد کیا کر. تو سرکار پر اکثر و بیشتر یعنی توجہ خاص کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی کہ جس میں اگر ام المومنین سیدہ عائشہ بھی سامنے آ جائے تو علامہ ابو طالب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ام المومنین آپ کے سامنے آ گئی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ من انتی، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں عائشہ. فرمایا من عائشہ، عائشہ کون ہوتی ہے؟ فرمایا بنت ابی بکر. فرمایا من ابو بکر؟ وہ کہا کہ جناب ابن ابی قحافہ. سرکار فرما من ابو قحافہ؟ یہ کلمہ سننا تھا کہ ام المومنین کمرے سے باہر نکل گئی اور ڈر گئی کہ یہ کیا کیفیت ہے. دوبارہ لوٹ کر آئیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھ کر مسکرایا، فرما عائشہ کیسے آنا ہوا؟ کہ حضور یہ کیا بات ہے، ابھی آپ نے مجھے پہچان لیا، تھوڑی دیر پہلے میں حاضر ہوئی، آپ نے مجھ سے پوچھا تو کون، میں نے کہا عائشہ، تو آپ نے فرما عائشہ کیا چیز ہوتی ہے، کس کو عائشہ کہتے ہیں؟ تو کہا جناب ابو بکر کی بیٹی. فرمایا ابو بکر کون ہے؟ فرمایا حضور جو ابو قحافہ کے بیٹے ہیں. کہا ابو قحافہ کون ہے؟ تو میں یہ سن کر نکل گئی. سرکار نے فرمایا یہ مجھ پر کیفیت تھی کہ جب رب مجھے یہ مقام پر حمد فرماتا ہے تو دنیا سے میری توجہ ہٹ جاتی ہے اور میں اپنے رب کا ہو جاتا ہوں. وہ تبدیلی نہیں کرتے رہے. یہ جذب کی خاص کیفیت ہے. یہ جذب کی, اس کو تصوف میں صوفیہ جذب کہتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اللہ غریق رحمت فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اپنی کتاب ہمعاد میں فرماتے ہیں کہ یہ جذب کا حصہ سرکار نے مولانا علی کو عطا فرمایا تھا. فرمائیے جو کیفیت ہوتی ہے نا دیوانگی کی کہ ساری شہر سے کٹ کر خدا کی طرف ہو جانا, فرمائے یہ حصہ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں یہ بات لکھی ہے کہ سارے خلفاء میں درجے بانٹے لیکن مولا علی کو ایک اونچا درجہ فرمایا, زیادہ مرحمت فرمایا, اور وہ راہ جذب کا ہے. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ امت میں اس راہ جذب کو بانٹنے والے, ولایت کی شان کو بانٹنے والے علی ہیں, اور راہ جذب کی کامل ترین شخصیت بغداد کی شہنشاہ حضور سرکار غوث اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس بات کا گویا کہ اعتراف کیا ہے. میں کل ہی مجدد پاک کی کتاب مکتوبات پڑھ رہا تھا, سکھر میں تھا حضور قلعہ مفتی ابراہیم صاحب کی خدمت میں, تو میں مکتوبات شریف دیکھ رہا تھا. مکتوب نمبر 122 پر میں نے دیکھا, مجدد الفسانی قیوم زمانی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہوا اور میرے قلب پر یہ بات رکا ہوئی کہ راہ جلب اور ولایت کے فیضان کو اور قدیت کبرا کے تاج کو اللہ نے حضرت علی کے سر پر رکھا. فرمایا جب تک حضرت مولا علی بقید حیات رہے اس شان پر آپ کامل رہے. فرمایا جب آپ کو وصال ہوا تو یہ قدویت کی شان حسنین کریمین کو عطا فرمائی گئی, اور فرمایا حسنین کریمین کو دینے سے مولا علی سے ان کا رابطہ گویا کہ منقطع نہیں ہوا, بلکہ اجسام کی دنیا میں یہ تاج ان کے سر پر رکھا گیا اور روحانی دنیا کے اندر ان حسنین کا رابطہ مولا علی سے ہے اور مولا علی کا رابطہ ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے. فرماتے ہیں جب حسنین کریمین کا انتقال ہوا تو یہ تاج پے در پے حضرت امام حسین کی اولاد میں جو 12 امام ہیں ان سے ہوتا ہوا آیا. فرمایا کہ جب 12 امام میں سے آخری امام, امام مہدی تو آخر میں ظہور ہوں گے, جب 11 امام کا وصال ہوا تو یہ تاج منتقل کر کے حضور سیدنا غوث اعظم کے سر پر رکھ دیا گیا. یہ مجھے دل نشانی فرماتے ہیں. فرمایا کہ جب سرکار غوث اعظم کے سر مقدس پر یہ تاج رکھا گیا تو حضرت امام حسن عسکری سے بعد اور غوث اعظم سے پہلے جتنے اولیاء ہوئے اور غوث اعظم کے بعد امام مہدی سے جتنے پہلے اولیاء ہوں گے ان کو راہ جزم میں جو حصہ ملے گا, جو ولایت ملے گی, یہ سب کا بغداد کے شیخ غوث اعظم کا ہوگا. تو یہ شان ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اللہ کی. اس کا اعتراف مجھے دل سامی علیہ رحمۃ الرضوان خود فرماتے ہیں. تو آپ دیکھیے سرکار غوث اعظم کو اللہ نے کیسی فضیلت عطا فرمائی. اور یہ اچھوں کی بات بھی اچھی ہوتی ہے, پیاروں کی بات بھی پیاری ہوتی ہے. ان میں تعصب نہیں ہوتا کہ میری دکان چل گئی کہ نہیں چل گئی. یہ خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں, ہر کام اخلاص کے تحت ہوتا ہے. اس نے مجھے دل سانی علیہ رحمت میں جو دیکھا, جو فیضان پایا, ذات غوثیت سے جو شے پائی اس کا مکمل اظہار فرمایا, اور سادات سیدوں سے جو رشتہ مولا علی کا جڑا ہوا ہے اس پر مکمل بات بیان فرمائی کہ حضرت حسن عسکری کے بعد کا ایک زمانہ جو غوث اعظم سے پہلے کا ہے اس میں جتنے اولیاء ہوئے, داتا علی حجری جتنے اولیاء ہوئے یہ, اور غوث اعظم کے دور کے بعد سے امام مہدی کے دور کے درمیان یہ پچھڑا اور یہ بعد کا زمانہ یہ جتنا ہے اس میں راہ جذب اور قدویت کا تاج سرکار غوث اعظم کے سر پر ہے. کوئی شخص راہ جذب اور ولایت اس لذت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ سرکار غوث اعظم اس کے دامن میں بھیک نہ دے دے, یہ عطا نہ فرما دے. تو یہ گویا کہ مجدد الفسانی قیوم زمانی علیہ رحمت کا میں نے پالیسی یہ پیش کیا کہ اہل سنت تو ان کے نام کا ترانہ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. آج کل بد مذہب بھی بڑے نقشبندی بنے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم سلسلہ نقشبندیہ میں مرید کرتے ہیں. میں نے کہا سلسلہ نقشبندیہ میں تم مرید کرتے ہو, سلسلہ نقشبندیہ کا جو مجدد ہے قیوم زمانی شیخ سرہندی علیہ رحمت الرضوان وہ سرکار غوث اعظم کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. کیونکہ بد مذہبوں نے ہر رشتے جوڑنا شروع کیے. آج بھی حکیم اختر تھانوی صاحب کے خلیفہ ہے, وہ سلسلہ نقشبندی میں مرید کرتا. اب تمہارا کیا کام نقشبندی سلسلے سے؟ سرکار مجدد الفسانی سے تمہاری کیا نسبت؟ ملفوظات شریف اگر پڑھیں شیخ سرہندی علیہ رحمت کے تو اس میں ایمانی معاملات ایسے نظر آتے ہیں جو تھانوی نزدیک کے تھانوی صاحب کے نزدیک کفر ہے, ایمانی نہیں ہے. تو یہ عجیب دوگنی پالیسی ہے کہ ایک طرف تو آپ ان کو بھی مانتے ہو جو اس عقیدے کو شرک کہتے ہیں, دوسری جگہ اپنے حلقے کو بڑھانے کے لیے ان مقدس لوگوں کی نقل بھی کرتے ہو, لیکن الحمدللہ جو انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے, تحریر لکھ دی ہے, وہ قیامت تک زندہ رہے گی انشاءاللہ. ان کی کتابوں سے لوگوں کو ہدایتیں ملتی رہیں گی اور سچے اور جھوٹے جعلی اور اصلی کے اندر تم کی کتاب انشاءاللہ ہمیشہ فرق کراتی رہے گی، ہمیشہ فرق کراتی رہے گی. اور یہی مجھے دلفسانی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا کہ آپ خدا کو کیسے مانتے ہیں؟ فرمایا میں خدا کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میرے آقا کا رب ہے، کہا میں ان کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ محمد کا رب ہے. تو یہ محبت کی انتہا دیکھیے آپ، یہ کمال دیکھیے، یہ کہاں یہاں نظر آتی ہے، یہ تو انہی میں نظر آتی ہے. اور یقیناً جنہوں نے مجھے دل پاک علیہ رحمت کی صحبت اور ان کے طریقے کو صحیح اپنایا وہ پھر چمکے ہیں، اور ایسے چمکے ہیں کہ آج بھی الحمدللہ سلاسل نقشبندیہ کے بزرگ ایسے موجود ہیں جن کے قریب جا کر بیٹھے تو مجدد پاک اور شیخ نقشبند بہاء الدین بخاری علیہ رحمت کی خوشبو آتی ہے. اللہ تمام سلاسل کے بزرگوں کو حیات قدیم عطا فرمائے اور ان کے فیض کو ہم پر جاری و ساری فرمائے. یہ ضروری بات تھی اس لیے میں نے اس میں عرض کی. اب آپ دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فجر کی نماز کا رہ جانا اس حوالے سے اس کا تعلق تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے شریعت مطہرہ کے احکام کو نافذ کرنا تھا. اس کی ساری تفصیل خیر گزر چکی ہے، کئی جوابات میں نے اس میں دیے ہیں، ہم اس طرف نہیں لوٹتے. ایک بات سے انتہائی عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اہم ترین مسئلہ مزارات سے متعلق اور بزرگوں کے آستانے سے متعلق، اس کو ذرا خواہ فرمائیے. جب حضرت بلال سرکار کے حضور پہنچے، صحابہ سب اٹھ گئے جاگ گئے، سرکار بھی بیدار ہوئے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہاں نہیں رکنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر شیطان کے آثار ہیں، شیطان کا دخل ہے، ہم یہاں نہیں رکتے، چلو یہاں سے. اٹھ کے سرکار روانہ ہوئے. یہاں سے چاروں ائمہ کے اندر ایک مسئلے میں اختلاف ہوا، حضرت امام اعظم، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد، امام مالک. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میرے امام حضرت امام اعظم کہتے ہیں کہ کسی شخص کی اگر آنکھ لگ گئی اور وہ اٹھا، اس نے تین وقتوں میں سے کوئی ایک وقت پایا، طلوع کا، استواء کا اور غروب کا، تین وقت. طلوع کا جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے اس وقت، استواء کے سر پر سورج آ چکا ہے وہ اس وقت، غروب. فرمایا ان تین وقتوں میں کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. امام اعظم فرماتے ہیں نہ فرض پڑھی جائے گی، نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ قضا پڑھی جائے گی. دلیل حضرت امام اعظم، اس غور سے سنیے گا اس بات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شعبے کو ختم کرنے کے لیے آئے، سرکار تہمت کو ختم کرنے کے لیے آئے. سرکار وہ باتیں جو قدیم جاہلیت کی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے آئے. لیکن اس کے باوجود سرکار فرماتے ہیں کہ ہم یہاں نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر شیطان کا اثر موجود ہے، شیطان کا اثر ہے، شیطان کا دخل موجود ہے. اس سے مسئلہ حضرت امام اعظم نے یہ نکالا. نسائی شریف میں حضرت امام ابو عبد الرحمان احمد بن شعیب نسائی علیہ رحمت نے یہ حدیث دی ہے حضرت عقبہ بن عامر سے. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں سرکار نے ہمیں تین وقت فرض نماز پڑھنے سے منع کیا کہ نہ کوئی فرض پڑھنی ہے، نہ کوئی نماز جنازہ پڑھنی ہے. تین وقت کون سے؟ فرمایا طلوع کا وقت جب تک سورج نکل نہ آئے پورا، جس طرح فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو اس کو کوئی نماز نہیں پڑھتے. آپ دیکھتے ہیں مسجد میں لال کلر کی لائٹ جل جاتی ہے کہ جناب جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے اور وقت نہ گزر جائے تو وہ نماز نہیں پڑھی جاتی. فرمایا حضرت عقبہ بن عامر نے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طلوع کے وقت، استباع کے وقت، زوال کا وقت ہے بالکل سر پر سورج آ جاتا ہے اس وقت، اور غروب کے وقت، ان تین وقتوں میں سرکار نے ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا. یہ حضرت امام اعظم کی دلیل ہے. امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد کہتے ہیں ٹھیک ہے فرض نہیں پڑھنا چاہیے لیکن قضا پڑھ لینی چاہیے، نوافل پڑھ لینی چاہیے. امام اعظم جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، سرکار نے جب نمازیں منع فرما دی ہے تو نہ نوافل پڑھیں گے، نہ قضا پڑھیں گے، نہ نماز جنازہ پڑھیں گے. پھر یہ تینوں ائمہ ایک حدیث لاتے ہیں جو ترمذی شریف کے اندر ہے، اس کے راوی حضرت ابو قتادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آیا سرکار نے فرمایا قصور جاگنے میں ہے، نیند میں نہیں. اگر کوئی نیند میں نماز کو چھوڑ دے تو اس پر گناہ نہیں، ہاں جاگتے ہوئے نماز کو چھوڑے تو اس پر گناہ ہے. لہذا جس کی نماز نیند میں نکل گئی جب وہ جاگے تو اسی وقت نماز ادا کرے. حضرت امام اعظم سے کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر کوئی جاگا فجر کی نماز اس کی نکل گئی اور عین طلوع کا وقت تھا تو یہاں پر تو اس نے قضا پڑھنی ہے. یہ جناب اس کی آنکھ کھلی ہے عین استواء کے وقت، سورج سر پر ہے، 12 بجے کا ٹائم ہے جو زوال کا ٹائم ہے، اس وقت کھلی ہے تو نماز تو پڑھنی ہے. اس عصر کے وقت اگر وہ سو گیا، عصر کی نماز اس کی نکل گئی اور عین غروب کے وقت اسے یاد آیا تو اس نے تو پڑھنی ہے. اس حدیث میں آ گیا. اہل سنت کے عظیم ترجمان، احناف کے ترجمان علامہ شمس الدین سرخسی علیہ رحمت المقصود میں اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا اگر آنکھ کھلنے کے بعد فوراً نماز پڑھنا ضروری ہوتا تو سرکار لیلۃ التاریس جب فجر قضا ہوئی تھی تو سرکار فوراً پڑھتے، لیکن سرکار نے فوراً نہیں پڑھا بلکہ فرمایا یہاں شیطان کا اثر موجود ہے، ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، آگے چلو. یہ جواب احناف کی طرف سے علامہ شمس الدین دیتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے ساری تفصیل مجھے غرض نہیں بتانے کی، لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ سارا مسئلہ آپ کے ذہن میں آئے. یہاں آخری ایک جز آپ کو سمجھانا ہے، وہ یہ ہے، فرمایا کہ اگر نیند سے آنکھ کھلے، قضا تو پڑھنی ہے، قضا تو پڑھنی ہے، لیکن بات اس میں کہ اسی وقت پڑھنی ہے یہ بات نہیں پڑھ سکتا ہے. تو علامہ شمس الدین فرماتے ہیں احناف کی طرف سے کہ اس وقت پڑھنا اس پر ضروری نہیں ہے، اگر اس وقت ضروری ہوتا تو فجر کی نماز جب چلی گئی تو سرکار اسی وقت جماعت کرواتے اور قضا کو دوبارہ ادا کرواتے اور صحابہ سے حکم دیتے کہ جناب فجر کی نماز دوبارہ پڑھو، لیکن سرکار نے یہ نہیں حکم فرمایا، بلکہ فرمایا ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے، یہاں شیطان کا اثر ہے، آگے چلو. آگے جا کے سرکار نے نماز ادا فرمائی تو فرمایا کہ دیکھیے اس سے پتا چلا کہ نماز اگر نیند میں نکل جائے تو فوراً پڑھنا ضروری نہیں. اور دوسرا جواب یہ دیا، اس جگہ پر نماز پڑھنا اس لیے ضروری نہیں کہ وہاں پر شیطان کا اثر ہے، اور جہاں شیطان کا اثر ہوتا ہے وہ جگہ منحوس ہو جاتی ہے، وہ جگہ رحمت سے محروم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر عارفین کہتے ہیں کہ یار اولیاء کو تو مان لو، اب انبیاء کی شان کو مان لو، جہاں شیطان پہنچ جاتا ہے وہ جگہ شیطان کے وجود سے اثر رکھتی ہے اور وہ رحمت سے محروم ہو جاتی ہے. تو جہاں پر خدا کا نیک بندہ اہل اللہ آ جائے تو وہ جگہ پھر اس کے دخل سے خدا کی رحمت کی آمدگاہ نہیں بن سکتی، شیطان کے وجود سے جگہ پر شیطان کا اثر ہو سکتا ہے، تو خدا کے نیک بندے کے آنے سے اور اس کے مزار میں رہنے سے اس جگہ پر رحمت کا اثر نہیں ہو سکتا. یہ کہنا کہ مزار کیا، میرے پاس کوئی بزرگ ہو تو آپ اس کو سمجھے، یہاں پر حدیث مبارکہ واضح موجود ہے، یہ تہمت کی بات نہیں، یہ لفاظی نہیں، یہ تقریر میں کوئی فساد و بلاغت ادھر کی مکھی ادھر مارنے والی بات نہیں. میں نے حدیث اس لیے پڑھی ہے کہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم اس جگہ پر نماز نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ یہاں پر شیطان کا اثر ہے، جس جگہ پر شیطان کا اثر ہو وہ جگہ خدا کی خوشنودی نہیں لگتی. تو اس کا خلاف کیا لازم آیا کہ جناب جہاں پر اہل اللہ کا اثر ہو وہ جگہ خوشنودی کا ذریعہ رکھتی ہے. اس لیے علماء نے مزارات کے ساتھ، صحابہ نے مزارات کے ساتھ مساجد بنائے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر اہل اللہ کا دخل موجود ہے، اہل اللہ موجود ہے، کہ جہاں پر شیطان کا دخل ہو جائے وہ جگہ رحمت سے محروم ہو جاتی ہے، اور جہاں پر خدا کے محبوبوں کا دخل ہو جائے وہ جگہ رحمت کا گھر بن جاتی ہے. شیطان کا اثر رکھنا یہ جب حدیث سے ثابت ہے تو ولایت کا اثر رکھنا بھی حدیث سے ثابت ہے. ایک بات یہاں پر عرض کر دوں آپ کے سامنے، نظر بد پر ایک بات عرض کر لو، کہ انسان تو بالکل پتھر جیسا ہے، اس سے اگر دو کوئی ڈنڈا کھینچ کے مار دے اور کہے جناب میں نے تھوڑی مارا، خدا نے مارا، انسان تو کچھ نہیں کر سکتا. آپ کہتے ہیں سب خدا کرتا ہے، تو اس کا کون انکار کرتا ہے کہ خدا سب کچھ نہیں کرتا؟ خدا سب کرتا ہے، لیکن میرے دوستو اسباب کے تحت ہوتا ہے. مثلاً آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کی پیاس بجھتی ہے، پانی شفا میں سبب ہوا، ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ولی کی ذات یا اسباب خدا کی تاثیر کو ظاہر کرنے میں صرف سبب ہوتے ہیں یا اس سبب میں بھی کوئی تاثیر ہوتی ہے؟ سوال یہاں پر یہ ہے کہ مثلاً بادل آئے اور بارش برسی، بارش برسائی کس نے؟ اللہ نے. برسی کس کے ذریعے؟ بادل کے ذریعے. تو بارش کا برسنا جو خدا کی تاثیر ہے نفع کی، اس کا اظہار ہوا سبب کے تحت. اب وہ بادل سبب ہے، پیاس لگی ہے، آپ نے پانی پی لیا، پیاس بھج گئی، بھجائی کس نے؟ خدا نے. پانی بن گیا سبب. کہتے جب اتنی سی بات ہے تو پھر آپ ولیوں کی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں؟ کہ جب وہ محض سبب ہے، محض سبب ہے، تاثیر خدا کی ہے تو تاثیر کی بات کریں. ہم نے کہا اب بحث دوسرا رخ اختیار کرتی ہے کہ سبب میں تاثیر ہوتی ہے یا وہ بے جان ہوتا ہے. تو علماء محققین اجماع اہل سنت اس پر ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نفع کی تاثیر اور خدا کی تاثیر، یہ نفع کی تاثیر اور نفع کی تاثیر یہ خدا کی جانب سے ہے اور اس کا اظہار سبب سے ہوتا ہے، لیکن سبب محض آلہ نہیں ہوتا، سبب کے اندر بھی تاثیر موجود ہوتی ہے. فرمایا وہ کس طرح؟ فرمایا کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے فرمایا یا نارو اے آگ کونی بغا، ٹھنڈی ہو جا، بردم و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سراسر سلامتی ہو جا ابراہیم کے اوپر. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ آگ جلانے میں سبب تھا اور جلا تو خدا رہا تھا، تو جب خدا جلا رہا تھا تو آگ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگ سے خطاب کی کیا ضرورت ہے؟ جب آگ میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہے، وہ محض سبب ہے، وہ جب محض سبب ہے تو اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب جلاتا خدا ہے تو اس سے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آگ کے اندر کوئی تاثیر کا دخل نہ ہوتا تو آگ کہتی مولا میری کیا اوقات ہے، میں کیا جلاؤں گی، میں تو محض سبب ہوں، مجھ میں تو کوئی تاثیر ہے نہیں. اور پہلی بات کہ جو شے جس میں تاثیر ہی نہ ہو اس سے بات کرنا، دیوار سے اگر پانی مانگنا, لوگ کہیں گے مولوی صاحب کی عقل چل پڑی, اس لیے کہ جناب اس میں وہ شے موجود ہی نہیں. تو جس میں شے, جس شے کا وجود ہی نہ ہو اس سے اس شے کا مطالبہ کرنا یہ فصاحت نہیں ہوتی. اور خدا آگ سے خطاب کر رہا ہے, اپنی تاثیر کا ذکر نہیں کر رہا, آگ سے خطاب کر رہا ہے کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سراسر سلامتی ہو جا. علامہ سید محمود آلوسی کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سبب کے اندر بھی تاثیر ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ خدا جب چاہے اس تاثیر کو معطل کر دے, لیکن سبب کی تاثیر بھی خدا کے حکم سے ہوتی ہے. جب آگ کے اندر تاثیر جلانے کی بھی اس میں نہ ہو سکتی ہے تو نبی مختار حضرت محمد رسول اللہ کے اندر نفع دینے کی تاثیر بھی زندہ ہو سکتی ہے, اولیاء کے اندر بھی زندہ ہو سکتی ہے. اور آپ حیران ہوں گے یہ کس دھرم کی تبلیغ کرتے ہیں, میں اس بات کو نہیں سمجھ پایا. سورہ قلم کا اگر آپ مطالعہ کریں 29 پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. کافر اتنے تیز تھے, ساری تفاصیل اس آیت کے تحت اٹھا کر دیکھیں, کافر اتنے تیز تھے وہ شرط لگاتے تھے. بتاؤ سامنے والے آدمی کو میں نظر لگا کر گرا دوں, شرط لگتی ہے اتنے تم کو ملیں گے. اب وہ دیکھنا شروع کرتا, اس کی نظر میں اتنی تاثیر ہوتی کہ نظر فوراً اثر کرتی اور وہ بندہ گر جاتا, اس پر دورے شروع ہو جاتے, مرغی کی طرح دورے شروع ہو جاتے, یا وہ مر جاتا یا وہ مر جاتا. سرکار کی خود حدیث ترمذی شریف تھی کہ نظر بد کی تاثیر اتنی ہے کہ وہ زندے کو قبر میں اتار سکتی ہے. میں نے کہا نظر بد زندے کو قبر میں اتار سکتی ہے تو نظر خیر مردے کو اٹھا کر جان بھی دے سکتی ہے. اس لیے کہ جب نظر بد کے اندر تاثیر مانتے ہو تو یا تو پھر شیطان کا کلمہ پڑھ لو, بات ختم ہو جائے. اگر تمہیں اہل اللہ سے کوئی محبت نہیں, خدا کے محبوبوں سے کوئی محبت نہیں, تو یہ کوئی نظام ہے کہ شیطان کو سارے اختیار دیے گئے ہو اور محبوبوں کو کچھ نہ دیا گیا ہو؟ یہ تو بات ایسی چل رہی ہے. اس لیے سرکار نے بات بیان فرمائی کہ نظر بد اتنی گندی چیز شے ہے کہ اثر ایسا رکھتی ہے کہ زندے کو قبر میں اتار دیتی ہے. تو یہاں پر حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت نے فرمایا کہ جب نظر بد زندے کو قبر میں اتار سکتی ہے تو اللہ کے ولیوں کی نظر بھی مرنے والے شخص کے اندر زندگی بھوک سکتی ہے, داخل کر سکتی ہے. نظر خیر اس لیے کہتے ہیں کہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی. اس لیے کہ جناب وہ نظر جو ہے جب شیطان کی نظر میں ضرر ہو سکتا ہے تو خدا کے محبوبوں کی نظر میں خیر کیسے نہیں ہو سکتا. ایک بات, اب یہ کافر جو ہے جو نظر بد لگا کر بیٹھے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ انسان میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. میں نے کہا ان علماء کو کیا کہو گے آپ؟ حضرت امام ابن جریر سے لے کر آج تک 1400 سال سے علماء نے اس حدیث کا شائع نزول یہی, اس آیت کا شائع نزول یہی لکھا اور کہا کہ کفار کے اندر یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ان کی نظریں اتنی اثر رکھتی تھی کہ وہ صحیح سالم آدمی کو دیکھ لیتے. آج بھی کئی علاقوں میں ایسے لوگ ہیں کہ چلتی گاڑی کو دیکھیں تو گاڑی پلٹ جائے, یعنی اتنی نظر بد ان کی لگتی ہے. تو جناب ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ تم کہتے ہو کسی شے میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی تو اس نظر بد کی تاثیر کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اور اس قرآن کی آیت کا کیا مطلب ہوگا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, محبوب کافر ضرور اس گھات میں لگے ہوئے ہیں. سرکار کے لیے سارے کافر جمع ہوئے جو نظر بد لگانے میں بڑے کامل تھے, ان کو کہا گیا یار تم نے فلانے کا کام کر دیا, فلانے کا کام کر دیا, انہیں نظر بد لگاؤ اور انہیں ایسا کرو کہ چلتے گر جائیں, ان پر دورہ آ جائے, ان کا اور ان کے اوسان خطا ہو جائے. اب سارے کافر حرم کے باہر بیٹھے ہیں اور سرکار کو بڑی ٹیڑی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, وہ جن کی نظر بد لگنے کا تتی بولتا تھا اور اس کی اہمیت اتنی تھی کہ قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے اس کا. اب سارے کافر سرکار کو دیکھ کر نظر بد لگا رہے ہیں, نظر لگا رہے ہیں, اور قرآن یہاں کہتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, محبوب معلوم یہ ہوتا ہے کہ کافر اپنی نظروں کو تیز کرتے ہیں تیرے لیے. کیوں؟ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ, تاکہ اپنی آنکھوں سے تجھے گرا دیں, تاکہ اپنی آنکھوں سے تجھے گرا دیں. تو یہاں پر قرآن کی آیت موجود ہے کہ جناب کافروں نے نظریں لگائی تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرر پہنچے, اور سارے مفسرین نے اس کی شان نزول کو یہ نقل کیا کہ کافروں کی نظر میں اتنی تاثیر تھی بد کہ وہ بندے کو گرا دیتے. علامہ آلوسی علیہ رحمت فرماتے ہیں جب قرآن نظر بد کی تاثیر کو بیان کر رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نظر بد ضرر میں سبب بننے کے باوجود تاثیر رکھ سکتا ہے, تو ولی نفع دینے میں سبب ہونے کے باوجود تاثیر کیسے نہیں رکھ سکتا؟ اس لیے بزرگان دین اور مشائف کا طریقہ ہے کہ وہ قلب پر توجہ کرتے ہیں اور نظر کرتے ہیں. وہ قلب پر نظر کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ دل سے سارے زنگ بھول جاتے ہیں. حضرت شیخ شہاب الدین علیہ رحمت, امام یافیہ علیہ رحمت نقل کرتے ہیں, جب سرکار غوث اعظم کے دربار میں پہنچے اپنے چچا ابو نجیب کے ساتھ, تو اس وقت بہت بڑے عالم تھے, علم کلام کے بڑے ماہر تھے. سرکار غوث اعظم کی خدمت میں جب پہنچے, سرکار غوث اعظم سے کہا آپ کے چچا نے کہ حضور اس سے ذرا تلقین کیجیے, بحث مباحثہ بہت کرتا ہے. اس سے کوئی صحیح علم کی تلقین کی. سرکار غوث آدم نے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے پوچھا کہ کس علم میں شغف ہے؟ کہا جی علم کلام میں شغف ہے. فرمایا چھوڑ دو اس. کہا حضور پھر کیا پڑھوں؟ کہا تصوف پڑھو جو دنیا میں بھی تمہیں فائدہ دے آخرت میں فائدہ دے. شیخ شہاب الدین سہروردی کا دل حاضر نہ ہوا. ایک روایت یہ ہے کہ غوث آدم نے ان کے قلب پر توجہ فرمائی. نظر بد جب اثر رکھتی ہے تو نظر ولی دیکھیں کیا اثر رکھتی ہے. سرکار غوث آدم نے ان کے دل کی طرف دیکھا, سارا علم صاف ہو گیا. اب زبان سے الف نہیں بول سکتے ہیں, با نہیں بول سکتے ہیں, تا نہیں بول سکتے, حروف تاجی نہیں پڑھ سکتے, بالکل ان پڑھ کر دیا, بالکل سب چیز صاف ہو گئی. اور پھر سینے پہ ہاتھ رکھا تو علم لدنی مرمت فرما دی. تواتر سے علماء نے شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت سے متعلق یہ باتیں نقل فرمائی ہے. تو حضرات گرامی, یہ روایت پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں پر اثر موجود ہو شیطان کا اس وہ جگہ منحوس ہو جاتی ہے, اور جہاں پر اہل اللہ کا اثر موجود ہو وہ جگہ رحمت کا مم بن جاتی ہے. صحیح بخاری جلد نمبر ایک میں حضرت موسیٰ کی وفات کا ذکر امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا, حضرت موسیٰ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت اسرائیل آپ کے پاس آئے. وہ جو پہلا جو واقعہ ہوا وہ ہوا, آپ نے سنا ہوگا. آپ جب روح قبض کرنے کی بات ہوئی تو آپ نے فرمایا میری روح یہاں نہیں قبض کرنا. کہا جی کہاں قبض کرنا؟ فرمایا کسیب احمر کے پاس, مسجد اقصیٰ کے ساتھ, جہاں پر انبیاء کی قبریں ہیں, انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں. وہاں علماء نے لکھا کہ حضرت موسیٰ تو خود اتنی بابرکت ذات ہیں کہ جہاں آپ کا مدفن ہوتا وہاں رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی, لیکن اس کے باوجود آپ اہل اللہ کے دخل کے پاس جانا چاہتے ہیں, یا خدا کے نیک بندوں کا اثر ہے وہاں جانا چاہتے ہیں. فرما حضرت موسیٰ خود نبی ہیں, جہاں وہ دفن ہو جاتے, جہاں آپ کا مدفن بنتا, جہاں آپ کا مزار بنتا, وہاں رحمتیں برسنا شروع ہوتی. لیکن آپ کی تمام خواہش امید کیا تھی کہ میری روح وہاں قبض کرنا کہ جب میں صالحین کی قبروں کے پاس پہنچ جاؤں, ان انبیاء کی قبروں کے پاس پہنچ جاؤں تاکہ میری روح قبض وہاں پر ہو اور نبی جہاں انتقال کرتا ہے وہی جگہ اس کی قبر بنتی. تو آپ دیکھیں یہ کوئی شعبے بازی نہیں, یہ کوئی شیعوں کا مذہب نہیں, یہ کوئی عقلی لفاظی والا مذہب نہیں ہے, قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ شیطان کے جب اثر موجود ہوتا ہے. جب مولوی صاحب سے یہ کہیے کہ جناب آپ صرف شیطان کے اثر کے قائل ہو جائے, ہم شیطان پر تھوک کرتے ہیں, مولیا کے اثر کے قائل ہیں کہ جناب ہم کو فیضان کے طلب کرنے والے ہیں, ہم اس کے قائل ہیں. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں عہد اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے ذکر پاک کے ساتھ دوام ہمیں مرحمت فرمائے. مدینہ منورہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری کے تحت یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گویا کہ پیش کی ہے. آخری دو جملے اسی استقامت کے تحت سماعت فرما لیجیے تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ مزارات کا کچھ ثبوت یہاں سے نکلتا تھا, اس لیے میں نے چاہا کہ مزارات اور جہاں پر اہل اللہ بیٹھتے ہیں وہاں کی تعظیم. خالی مٹی سے کوئی غرض نہیں ہوتا, ہم جو جاتے ہیں نا مزاروں پر تو ہمیں سنگ مرمر سے کوئی غرض نہیں ہوتا, گرد و نواح سے کوئی غرض نہیں ہوتا, غرض صاحب مزار سے ہوتا ہے. اور ان کی برکت سے پھر وہ تعویذ بھی معتبر ہو جاتا ہے, وہ گنبد بھی معتبر ہو جاتا ہے, وہ آستانہ بھی معتبر ہو جاتا ہے, وہ گلی بھی معتبر ہو جاتا ہے. اصل شے وہ عہد اللہ ہے. اصل شے اللہ فرماتا صفا مروہ میری نشانی ہے. میں نے کہا یا اللہ تیری عظمت اتنی بلند ہے تو تیری نشانی بھی کوئی بہت بڑی ہونی چاہیے, کیٹو کا پہاڑ ہوتا یہ بڑا آسمان ہوتا, لیکن تو نے فرمایا ان صفا والمروہ تھا من شاہد اللہ, یہ صفا مروہ میری پہاڑی ہے, پہاڑیاں جو ہے وہ میری نشانیاں ہیں. تو اتنے چھوٹے سے کیڑے تیری عظمت کی نشانی کیسے؟ تو جواب آتا ہے کہ جہاں سے ہماری معرفت مل جائے وہ ہماری نشانیاں ہو جائے گی. جہاں سے اصل شے خدا کا, خدا کی پہچان, خدا کی پہچان. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلتے ہیں, زمین پر قدم رکھتے ہیں, پہلے آواز آتی ہے فخلا نالے, جوتے اتار دو. فَإِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى, تو ایک مقدس اور پاکیزہ سرزمین پر آ چکا ہے. اب دیکھیں کیا ہے اس پاکیزہ سرزمین, ایک درخت ہے جس میں سے آواز آ رہی ہے کہ اِنَّ اللہ رب العالمین, وہاں سے خدا کا پتہ مل رہا ہے. اب میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ جناب وہ زمین معتبر نہیں, موسیٰ علیہ السلام ہی معتبر ہے, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور نبی کا رتبہ سب سے بڑا ہونا چاہیے. چاہیے کہ وہ زمین آپ پر واری جائے, آپ اس کے لیے جوتے کیوں اتارے؟ تو جواب دل میں یہ آتا ہے کہ وہ تعظیم زمین کی نہیں ہے, درخت کی نہیں ہے, اصل تعظیم کی شے یہ کہ وہاں سے خدا کی پہچان مل رہی ہے. تو جہاں سے خدا کی پہچان ملے, اگر وہ درخت بھی ہو تو اس کی تعظیم ہوتی ہے, بغداد سے ملے وہ غوث اعظم ہو تو اس کی بھی تعظیم ہوتی ہے. اصل شے معرفت خدا بندی ہے. اور حضرت موسیٰ کا عمل یہ پتا چلا کہ جہاں سے خدا کی معرفت ملتی ہے, جہاں پر بیٹھ کر ہمیں خدا یاد آتا ہے, ایسے شخص کی ایسی ذات جس سے ہمیں خدا کی پہچان ملتی ہے, اس کے لیے خدا خود بتاتا ہے کہ میری پہچان بہت بڑی شے ہے. تو جس ذات سے ملے گی اس کی بھی تعظیم, جس عمل سے ملے گی اس کی بھی تعظیم، جس جگہ سے ملے گی اس کی بھی تعظیم. تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوتے وہاں پر اتارے اللہ کے حکم سے، تو پتا چلا کہ اہل اللہ جن کی ذات سے خدا کی تعظیم معرفت ملتی ہے تو ان کے وجود کا بھی احترام ہے، جن جملوں سے ملتی ہے ان جملوں کا بھی احترام ہے، جس آستانے پر بیٹھ کر وہ حق کو بیان کرتے ہیں اس زمین کا بھی احترام ہے. اس لیے کہ جناب کوہ طور کی وہ زمین مقدس ہوئی ہے اس درخت کی وجہ سے، اور وہ درخت مقدس ہوا ہے خدا کی معرفت کی وجہ سے. وہ درخت مقدس ہوا اصل خدا کی معرفت کی، خدا کی معرفت ملنے کے بعد یہ نہیں کہ درخت کو تھرو کیا جائے، نہیں ہے اعوذ باللہ، جو شے معرفت کی علامت بن جاتی ہے اس کی بھی تعظیم کی جاتی ہے. اب درخت ایک جگہ پر ہے، اس درخت کے اوپر اگر موسیٰ علیہ السلام چڑھتے تو جوتا اتارنے کا حکم ہوتا نا، وہ درخت کے قریب جتنی زمین لگی تھی وہاں پر داخل ہوئے جوتا اتارنے کا حکم ہو گیا. پتا چلا وہ ذات جہاں پر موجود ہو جو خدا کی پہچان دے رہی ہے اس کے آستانے کی طرف شروع ہو جائے تو اس کی تعظیم بھی واجب ہو جاتی ہے، اس کی تعظیم بھی ضروری ہو جاتی ہے. تو یہ مدارات اور اولیاء کاملین اور ان کے حضور حاضری کا یہ طریقہ رہا ہے، یہ شرف رہا ہے، اور بزرگوں نے ہمیشہ یہ طریقہ کار گویا کہ ملحوظ رکھا ہے. اور وہاں کسی کو غرض مٹی سے نہیں ہوتی ہے، صاحب قبر سے ہوتی ہے. میں بھی حرم سے لوٹا تو طواف کے دوران ہی ایک سے گفتگو ہوئی، وہ مولا عبد الرحیم مکی کا گویا کہ وہ رشتے دار پر جو وہاں درس دیتا ہے، وہ کہنے لگا جی آپ کتنی جاتی کھیلی تھی، کسی نے دو پانچ سو ریال یا چار ریال کے ذہن میں ڈانٹ زیادہ ڈال دی کہ جناب آج تم نے جو بولنا ہے غیروی شریف پر بولنا ہے، اور خدا کا گھر سامنے ہے خانہ کعبہ، اور یہ مزاج رحمت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور تقریر کر رہا ہے، اور بولے والے مسلمان کھڑے ہیں. کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے جی ہندوؤں اور یہ پاکستان کے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ کہتے جی وہ پرساد بانٹتے ہیں تو یہ گیارہویں بانٹتے ہیں، وہ پرساد بانٹتے ہیں یہ گیارہویں بانٹتے ہیں. میں نے پرچی لے کر آگے بڑھا دی تھی، میں نے کہا پھر تم میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے کہ وہ گنگا کو پیتے ہیں تم زمزم کو پیتے ہو، پانی کی تعظیم وہ بھی کر رہا ہے اور پانی کی تعظیم تم بھی کر رہے، مٹی کے آگے وہ بھی سر جھکا رہے، مٹی کے آگے تم بھی سر جھکا رہے. فرق واضح کیا ہے؟ ملا علی قاری علیہ رحمت نے ملقات میں اسی عمل کی تشبیہ بیان فرمائی، فرمایا کہ عمل میں تم مماثلت ہے، اس کو تسلیم کیا ملا علی قاری، فرمایا عمل میں تم مماثلت ہے. ہم کعبے کے پتھر کی تعظیم کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، لیکن کیا کعبے کے پتھر کو توڑنا جائز ہے؟ کہ کعبے کی عمارت کو تھوکنا جائز ہے؟ اس پتھر کی تعظیم تو ہے نا، حجر اسود کو ہم چومتے اس کی تعظیم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ وہ بھی پتھر ہی ہے. کافر بتوں کو چومتا ہے وہ بھی پتھر کا ہوتا ہے، تو مثل پتھر کے تو دونوں مساوی ہے. نفس پتھر ملا علی قاری فرماتے ہیں عمل میں تو اشتراک ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کی تعظیم کا حکم خدا نے دیا ہے، ان سے نفرت کرنے کا حکم خدا نے دیا. تو کہا جس سے نفرت کرنے کا حکم دیا تھا اس کی تعظیم کی گئی تو یہ خلاف شرع ہو گئی، اور جس کی تعظیم کا حکم دیا گیا تھا اس کی تعظیم کی گئی تو یہ عین شریعت بنی. تو لہذا جامع شریف ہو وہ نسبت ہو وہ سارے ثواب کی نسبتیں ہیں، معاملات سارے سارے ثواب کے ہیں، تو لہذا اس سے بغض رکھنا یا اس کے خلاف مغلظات کہنا یہ کیا شے ہے؟ اسی لیے شاہد العزیز محدث دہلی علیہ رحمت سے، یہ بھی بیچارے کمزور ہیں، یا تو جانتے سب کچھ ہے یا اس کے باوجود مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ کافر بھی جا کے مٹی پہ ہاتھ مارتا ہے، تم بھی جا کے مٹی پہ ہاتھ مارتے ہو. ہم نے کہا کہ یہی نظریہ ہے، مسند امام احمد کے اندر صحیح روایت موجود ہے، سرکار کی وصال شریف کے تقریباً 30 سال بعد ایک شخص کو دیکھا گیا جو سرکار کے قدمین شریفین پر، سرکار کی صلاۃ السلام کی قبر شریف جب اندر جانے کا راستہ تھا تو سرکار کے قدمین شریفین جو مٹی کی پوری قبر ہے، تو سرکار کے قدم شریف کے اندر مٹی میں پورا منہ ڈال کر بیٹھا ہوا. تو سب سے پہلا عزلی بدبخت جس نے حیات النبی کا انکار کیا وہ مروان تھا، بنو امیہ کا مروان. علماء اہل سنت نے خوب لکھا ہے، اور سب سے پہلا معتزلیوں کا سب سے پہلا لیڈر جس نے یہ نظریہ دیا عرب کے اندر کہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہوتا، یہ مروان تھا جو بنو امیہ کا سب سے بڑا بدبخت شخص تھا، جس کے لیے سرکار نے بعض روایات کے اندر بدعا بھی فرمائی اس کے پیدا ہونے سے پہلے. مروان قریب سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ شخص سرکار کی صلاۃ السلام کے قدموں کے ساتھ نپٹا ہوا ہے اور مٹی میں پورا منہ رکھا ہوا ہے. اس نے اپنے گھٹنے سے کمر دبائی، پیٹ دبائی اور کہا یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے سر اٹھایا تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری تھے. سیدنا ابو ایوب یہ بدبخت جس کا تابعین میں بھی شمار نہیں، جس کا مسلمانوں میں شمار نہیں، وہ صحابی رسول ہیں. ان سے کہتا کیا کرنے آیا یہاں پر؟ اور جواب کیا دیتے؟ فرمایا نبی کے پاس آیا ہوں، پتھر کے پاس نہیں آیا، نبی کے پاس آیا ہوں. انا آتی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتی بالحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں نبی کے پاس آیا. تو دیکھیں آپ صحابہ کرام ارے رضوان کا عقیدہ کیا تھا، اس مٹی کی تعظیم جو ہو رہی تھی اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مقدس کی وجہ سے ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل شفا موجود ہے کہ سرکار کی منبر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ہاتھ پر جو خاک لگ جاتی اس کو چہرے پر ملتی. شاگرد پوچھتے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے آقا یہاں بیٹھا کرتے. تو خاک کو دیکھ رہا ہے وہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں. خاک تو ریونڈ میں بھی ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی تعظیم نہیں کرتا. لیکن مدینے کی خاک کی تعظیم کیوں ہوتی ہے؟ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو لہذا محض مٹی مٹی کہہ کر کسی شے کا مذاق اڑا دینا یہ انتہائی بدبختی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے صالحین کے دخل سے وابستہ کرے, ہمارے قلبوں پر اپنے صالحین کے اثر کو نافذ کرے. اور یہ اہم باتیں جو ایمان کے ساتھ مضبوط ہے, یہ ایمان کا قلعہ ہے, یہ تعظیم ایمان کا قلعہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا کرے. گیارہویں شریف میں تقریر نہیں کر پایا اور گیارہویں شریف میں حاضر بھی نہیں تھا, اسی نسبت میں نے چاہا کہ آج گیارہویں شریف کے حوالے سے چند مزارات سے متعلق یہ باتیں پیش کر دوں تاکہ اللہ رب العزت میرا بھی نام اور آپ کا بھی نام سرکار غوث اعظم اور اولیاء کاملین کی تعریف کرنے والوں میں شامل فرما لیں. آپ حضرات دور دراز سے آئے اور اپنا قیمتی وقت یہاں پر صرف کیا. اللہ سرکار غوث اعظم کی برکت سے آپ کی تمام دلی مرادوں کو قبول فرمائے. ہماری کیا اوقات اور حیثیت مجھے دل پسانی جیسا اللہ اکبر عظیم شخصیت کا مالک عارف باللہ کہ جو اپنے وجود کو فنا کر کے اپنے جسم کو نورانیت میں تبدیل کر چکے ہوں, اتنے اعلیٰ درجے کے حضرات سرکار غوث اعظم کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں, تو ہم کیوں اس ذات سے غافل ہو جائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قریبی وسیلہ رحمت اللہ ہے. قریبوں میں اللہ فرماتا ہے ہم رحمتیں دیں گے, ہم مغفرت دیں گے اور وہ ہمارے پیاروں کے پاس فرما انہیں تم راضی کر لو ہم تمہیں مرحمت فرما لیں گے. ابلیس کو بھی یہی کہا گیا تیرا سجدہ ہزار سجدے تھے ایک سجدہ کر لے مجھے, لیکن آدم کو راضی کر کے آدم کی تعظیم کے تحت کر لے, وہ ایک سجدہ تیرے ہزار سجدوں سے بڑھ کر ہوگا اور اس نے نہیں کیا. تو یقیناً ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس بات کے قائل ہیں کہ یا اللہ ہماری حاضری ہمارا بیٹھنا ہمارا اٹھنا یہاں پر سننا سنانا اپنے محبوبوں کے سب کو قبول کرنا. جو حضرات اپنے جائز حاجات لے کر آئے ہیں, جو اپنے مرض سے شفا کی نیت لے کر آئے ہیں, مولا کریم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ بزرگوں کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تیرے محبوبوں کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. مولا کریم اس عظیم رات لیلۃ التراویح کا وسیلہ سرکار صلاۃ والسلام کے نماز فجر سے متعلق جو واقعہ وہ اس عظیم شاہکار کا جو نزول ہوا اس وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم تمام ناظرین اور جتنے اہل ایمان ہیں اپنے دلوں میں جو جائز خواہشیں رکھتے ہیں مولا کریم ان تمام کو قبول فرما. جن حضرات نے تقریب کی وقت یہاں صرف کیا, مولا کریم آج چھٹی کا دن ہے لیکن اس کے باوجود علم دین کے حصول کو ترجیح دی, مولا کریم دونوں جہان کی نعمتوں سے بہرمند فرما. مولا کریم دل و دماغ کا سکون عطا فرما, اپنی اولاد کی خوشیاں نصیب فرما, اپنے رزق حلال کی خوشیاں نصیب فرما. دنیا میں جو تو نعمتیں دیتا ہے اولاد سے عزت سے شہرت سے رزق کی فراوانی سے ہر نعمتیں مرحمت فرما. قبر میں جو تو نعمتیں دیتا ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے, تیرے محبوب کے جلووں سے روشن ہو جاتی ہے, ہر نجات کشادہ ہو جاتی ہے. مولا کریم عذاب تیرے صدقے تیرے محبوب کے صدقے رحمت میں بدل جاتا ہے, وہ کامیابی بھی نصیب فرما. مولا کریم جو نعمتیں حشر میں تو رکھتا ہے کہ اپنے محبوبوں کو اپنے عرش کے سائے تلے لے لیتا ہے, لوائے حمد کے تحت لے لیتا ہے اور مولا کریم اپنے حبیب کی شفاعت سے بہرمند فرماتا ہے, وہ نعمتیں بھی ہمیں نصیب فرما. یہاں پر جو مولا کریم بیٹھنے کی بنا پر تھکن ہو چکی ہو اس تھکن کو مولا کریم اس کوف کو قبر کے سکون سے حشر کے سکون سے میرے آقا کی شفاعت کے سکون سے تبدیل فرما لے. آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین ایک میں کیا, مجھ سے اسیا کی حقیقت کتنی, مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا, بخشوانا مجھ سے آسی کاروا ہوگا کسی, کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر, تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, واہ کیا مرتبہ غوث والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, کیا ڈرے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, مر گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. آئیے مل کر امام دوسری کی زبان میں اپنی تمام تر باتوں کو اللہ کی بارگاہ میں مستجاب کرائے اور وہی بولی بولے جو حضرت امام بوسری علیہ رحمت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور سے پہنچ بولی. کاش ہماری نظروں میں گنبد خضرا کا وہ پاکیزہ تصور موجود ہو, باب جبریل کے سامنے ہماری نشست موجود ہو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے سامنے ہماری نشست موجود ہو, ہمارا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین اس دروازے کی طرف لگا ہو اور بھید کی امید, رحمت کی امید اور تما ہو اور ہماری زبانوں پر یہ الفاظ موجود ہو. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صار. آمین یا رب العالمین. بجاہ طہٰ و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.